الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم انذر عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل بلا مزاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ آل عمران کی 154 نمبر آیت. اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں کو چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے حالات تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے. کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے. یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. تو غزوہ احد کے متعلق آیات چل رہی ہیں پچھلی کئی سیٹنگ سے. تو غزوہ احد کا واقعہ مختصر طور پہ یہ ہے کہ 3 ہجری کے اندر کافروں نے سوچا کہ جو 2 ہجری میں انہیں شکست ہوئی ہے بدر کے اندر، تو اس کا بدلہ دیا جائے، اس کا ریونج لیا جائے. اور بہت پلاننگ سے بہت زیادہ اسلحہ اکٹھا کر کے پورے عرب کو ساتھ لے کے اور تو بچوں کو ساتھ لے کے انہوں نے اٹیک کیا تاکہ کوئی واپسی کی راستہ نہ ہو، بس ختم کر کے یہ واپس آئے مسلمانوں کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور مشورے کے بعد طے پایا کہ مدینہ طیبہ میں نہیں بلکہ اس کے باہر جا کے ڈیفینس کیا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو منافقین کا سردار تھا ان کی رائے اور بھی لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کے مدینہ طیبہ میں مقابلہ کیا جائے، لیکن بہت سارے مسلمانوں کی رائے یہ بھی تھی کہ نہیں، باہر جا کے مقابلہ کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹیمیٹ جو ڈیسیزن لیا وہ باہر جا کے احد کے مقام پہ مقابلہ کرنے کا تھا، تو جس کی وجہ سے پھر نکلے. اور راستے میں منافقین کے سردار اپنے گروہ کو لے کے، اپنے لشکر کو لے کے، گروپ کو لے کے واپس آ گیا کہ ہم نہیں آگے جاتے، یہ خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہماری کیوں نہیں مانی گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کے میدان پہ پلان کیا کہ کیسے مقابلہ کرنا ہے. ایک طرف احد کا پہاڑ، آگے دشمن، اور ایک طرف وہ ٹیلا تھا پیچھے کی جانب جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تقریباً تیر اندازوں کو متعین کیا، اور انہیں آرڈر کیا کہ آپ نے تب تک نہیں یہاں سے ہلنا یا اترنا جب تک میں آرڈر نہ کر دوں. جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور روایات میں لکھا ہے کہ آلموسٹ 20 یا اس سے بھی زیادہ کفار مرے، جس سے کفار بھاگنا شروع ہو گئے. جب ان کا حملہ پستا ہو گیا تو جو لشکر اس پر متعین تھا اس ٹیلے پہ، انہوں نے یہ ڈیسیزن لیا میجورٹی نے کہ اب جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں اتر کے اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیڈر نے، کمانڈر نے ان کے کہا کہ نہیں، ایسا صحیح نہیں ہے، لیکن ڈفرنس اوپینین ہوا اور وہ لشکر اتر گیا، میجورٹی 40 تقریباً لوگ 50 میں سے. تو کافر نے اس جگہ کو کمزور دیکھ کے وہاں سے حملہ کر دیا. تو پیچھے سے ایک ایسا حملہ جس کا مسلمان پریڈکٹ نہیں کر رہے تھے، آگے سے جو کافر بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے. تو مسلمانوں کو موقع نہیں ملا سنبھلنے کا اور انہیں وہ اس حملے کو نہ سہ سکے. بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، بہت سارے زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے گرے، جس سے ان کی شہادت کی خبر بھی مشہور ہو گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے پھر اعلان کیا کہ میں موجود ہوں، اور صحابہ کو بلایا. تو الٹیمیٹلی صحابہ ریکلیکٹ ہوئے، پھر حملہ کیا جس سے کافر پسپا ہو گئے. لیکن مسلمانوں کو ایک شریر غم پہنچا، تکلیف پہنچی، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا بھی شامل تھے۔ مسلمانوں نے جب واپس آئے مدینہ طیبہ پہ تو وہ جو منافقین کا لشکر تھا، گروہ تھا، انہوں نے پھر ٹانٹ کیا کہ یہ دیکھا ہماری بات کی مانی تو تمہارے ساتھ کیا ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن پھر اعلان کیا کہ آؤ پھر نکلنا ہے کافروں کے مقابلے کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ غالباً انہیں وہی سے بتا دیا گیا تھا کہ کافر دوبارہ نہ حملہ کریں تو آپ ان کا پیچھا کریں، اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کی تاکہ ہمت بندے، جو کمزور جو ایک کیفیت ان کی بنی ہوئی ہے وہ ہمت میں بدل جائے۔ تو وہ سارے صحابہ جو جنگ میں شریک تھے اٹھے اور پھر نکلے، اور ایک جگہ انہوں نے قیام کیا، اور کافروں نے بھی پلان کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہوئی کہ انہیں کمزور مسلمانوں کو ہم چھوڑ کے واپس آ گئے، تو یہ کہ ہم غلط کر بیٹھے، کیوں نہ واپس آ کے حملہ کریں۔ لیکن انہیں خبر پہنچ گئی کہ ایک شخص جو آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس نے خبر دی کہ وہ تو تمہارا پیچھا کر رہے ہیں، تم کس کو شہمی میں ہو؟ تو انہوں نے اپنا پھر ارادہ موخر کر کے مکہ مکرمہ کا فیصلہ کیا کہ ابھی نہیں حملہ کرتے۔ تو یہ تھی اس کے مختصر حالات، اسی کے متعلق آیات چل رہی ہیں۔ تو یہاں تک آیات تقریباً آ چکی ہیں کہ جنگ کے مڈل میں ہیں، کہ جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی خبر مشہور ہوئی، اس میں مسلمانوں نے ریٹ کیا، اس کی اصلاح کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر وہ وفات پا جائیں، شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یعنی کہ اصلاح کے مختلف انداز اللہ تعالیٰ نے اپنائے، اور یہ بتایا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ اب جو اس وقت کا میسج ہے وہ دو امپورٹنٹ میسج ہیں جو کہ لے کے جانے ہیں، اور متعدد بات چل رہی ہیں پچھلے کئی سیشن سے۔ ایک تو یہ ہے کہ امت کا مجموعی جو حالات ہیں اس پہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے انسان، کہ امت کمزور ہے، دکھ پہ ہے، غم میں ہے، تکلیف سہ رہی ہے، زخم لگ رہے ہیں، تو اس کی وجوہات کے ہیں اسے نکل کر سکتے ہیں۔ یہ دو امپورٹنٹ میسج، اور دوسرا یہ کہ ویسے ہی پریکٹیکل لائف کے اندر غم آتے کیوں ہیں، یہ زندگی کے اصول و ضوابط کیا ہیں، یعنی کہ خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، دنیا میں حالات کیسے بدلتے بدلتے ہیں، یہ سارے میسجز کے اندر موجود ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر یہ غزوہ احد کی آیات کے میسجز ریئلی سمجھ کے اس کو امپلیمنٹ زندگی میں کر دے تو انسان کی زندگی سکون میں بھی آ جائے، اور اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی آ جائے، اور بہت کامیاب زندگی وہ گزار سکے۔ اب یہ آیت مبارکہ جہاں یہ جو ابھی تلاوت کی، اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے تم پر تمانیت نازل کی۔ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم میں غم پہ غم ملا، غم کے بعد غم ملا، یا غم کی وجہ سے غم ملا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ وہ تکلیف آئی کیوں، کیوں تم شیٹر ہو گئے، کیوں تمہیں تکلیف پہنچی، کیوں تمہیں زخم لگے، کیوں تم شہید ہوئے۔ تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، ساتھ تھے، یعنی اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن سٹل کیوں ہو رہا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک وجہ بتائی کہ غم کی وجہ سے غم، کیونکہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا تھا، ایک پہاڑ سے اتر کے، اور دوسرا جب وہ بلا رہے تھے تو تم ڈسپرس ہو رہے تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم پہنچا، اور یہ بھی کہ غم کی پہ غم ملا اس غم کی وجہ سے، تو متعدد غم مل رہے تھے، شہید ہو رہے ہیں، تکلیفیں پہنچ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو بہت ساری تکلیف پہنچ رہی تھی، پھر ٹانٹ سننا پڑا منافقین کا، لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ غم کے بدلے غم، تو دنیا کا اصول کیا ہے؟ غم کے بدلے غم ملتا ہے۔ دو غم انسان بہت عام دیتا ہے، ایک دین پہ نہیں چل رہا وہ غم ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلے گا یہ میرا امتی تھا، یہ تھا جس کے لیے میں راتوں کو رویا تھا، جس کے لیے میں نے محنت کی تھی، جو دین کا میں اتنی محنت سے باغ سجا کے گیا، اور یہ اس کو اس کی نشو نما کے لیے ہے، موجود ہے، یا اس پہ حفاظت کے لیے موجود ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ یہ خود اس باغ کو اجاڑنے میں مشغول ہے، خود اس کی اس کو نکھارنا کیا، اس کو اجاڑنے کے لیے مشغول ہے، یعنی کہ دین پہ نہ چلنا اس کو کھاڑنا ہے، کہ اتنی بولڈ انسان کہے کہ اچھا پتا ہے دین کی بات لیکن میں نہیں کرتا، یعنی کہے نہ پریکٹیکلی کر رہے۔ اب اصل میں یہ پریکٹیکل نفاق ہے، نفاق کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، یہ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے، تو نفاق کی جو سب سے ورسٹ قسم ہے وہ تو ہے دل کا نفاق، یہ مانتے نہیں دین کو لیکن اپیرنٹلی شو کرتا ہے۔ دوسرا نفاق ہوتا ہے کہ عملی نفاق، کہ عمل سے نفاق ہوتا ہے کہ مانتا ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ایسے، نہیں کرتا نہیں، پریکٹیکلی میں نہیں کرتا۔ تو حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کیسے ایٹیٹیوڈ ہے، کہ ایک بندہ کہے کہ ہاں یہ ہے لیکن میں کرتا نہیں. تو یہ جو ہے نا اسے عملی نفاق کہتے ہیں کہ عملاً نفاق. تو وہ مسلمان جس نے دین کو نہ صرف اس کی نشو نما کرنی تھی بلکہ اس کو بچانا بھی تھا, وہ کچھ بھی نہیں کر رہا بلکہ وہ جاننے میں مشغول ہے اس عملی نفاق کی وجہ سے. تو یہ غم جو دے رہے امت پہ غم زدہ, سمپل ایز دیٹ. اور دوسری وجہ یہ کہ لوگوں کے دل کو دکھ دیتا ہے, لوگوں کو غم دیتا ہے. جب لوگ غم دیتا ہے تو اس کو بھی غم پہنچتے ہیں. یہ عدلے کا بدلہ ہے, ٹٹ فور ٹیٹ, یہ دنیا کا معاملہ ہے اور یہ جھلک ہوتی ہے. اب اصل معاملہ تو آخرت میں ہوگا. اور اگلی وجہ اللہ نے کہا لکھا لا تحزنوا علی ما فاتکم, کہ یہ میں اس لیے غم آیا کہ تمہاری تربیت ہو, غم میں غم نہیں کرتے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتے کہ انسان سیکھے غم زدہ زندگی نہ گزارے بلکہ ایک موٹیویٹڈ, ایک ایسی زندگی کی با مقصد زندگی ہو, لوگوں کے لیے فائدہ دینے والی, دوسروں کو بھی فائدہ ہو, اپنے آپ کو بھی فائدہ ہو, ایسا یوزفل زندگی گزار کے جائے. یہ زندگی بہت قیمتی ہے, ایک بار ملی یہ بہت زیادہ قیمتی ہے. اگر ہم اس کی قیمت کا اندازہ ہو جائے ہم ایک سیکنڈ نہ ضائع کریں. اور ایسے لوگ گزرے ہیں, انہوں نے جب اس کو دیکھ لیا کہ زندگی ہے کیا, انہوں نے ایک سیکنڈ کو بھی ضائع کرنا چھوڑ دیا. کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص ستو پیتے تھے. اب ان سے پوچھا آپ ستو کیوں پیتے ہیں, کھانا کیوں نہیں کھاتے, روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے ہیں کہ میں نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ روٹی کھانے سے بھی پیٹ بھرتا ہے, ستو سے بھی پیٹ بھرتا ہے, لیکن اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ کم ہے روٹی کھانے سے, اور جو ٹائم بچتا ہے اس میں میں کئی بار تسبیح کر لیتا ہوں اس ٹائم ڈیوریشن کے اندر. اب انہیں ایک ایک سیکنڈ کی کیلکولیشن تھی کہ آخرت ہماری ہے اور اس دنیا پہ ہی ڈیپینڈنٹ آخرت. اب یہ اگر ایکچولی واضح ہو جائے انسان پہ تو کچھ بھی یعنی کہ ٹائم ویسٹ نہ کرے گا. کیلکولیٹڈ لائف, یعنی کہ یہاں پہ تو عام طور پہ لیکچر دیے جاتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے, لیکن اگر مسلمان ایکچوئل مسلمان اس کو کسی لیکچر ہو تو ایسا مینج کرے ٹائم کہ لوگ حیران ہوئے کیسے مینج کرتا. یعنی پریکٹیکلی اگر آج کل دیکھا جائے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی یہ بات بڑی مشہور ہے, یعنی کہ یہ کانفرنس میں بھی پریزنٹ کی گئی کہ یہ جو انہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے جو اس میں سامنے کھلی ہوئی ہے, یہ انہوں نے ایئرپورٹ اور ایئر پلین کے اندر لکھی ہے, کیونکہ ان کا ویسے وقت نہیں ہے, وہ اتنی بزی لائف ہے اور اتنے کام ہیں, ان کی اتنی کتابیں. اب اس کے لیے انہوں نے وقت نکالا ایروپلینز کے اندر اور ایئرپورٹ کے اندر, وہاں پہ بیٹھ کے جو ٹائم ملا اس میں انہوں نے تفسیر لکھی, اور پوری تفسیر قرآن کی ایسے ہی لکھی ہوں گی. اب یہ ٹائم مینجمنٹ ہے کہ ایک ایک سیکنڈ ویسٹ نہ ہو. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایسا شخص کوئی ریلیکس نہیں کرتا زندگی میں, کوئی اپنے بچوں کا ٹائم نہیں دیتا. کئی لوگ یہی سوچنے لگتے ہیں شاید بیوی بچوں کا ٹائم نہیں دیتے, کئی یہ بالکل ہی دوسرے لفظوں میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے ان کی زندگی میں. ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی ہوتی ہے لیکن بیلنس ہوتی ہے نمبر ون, اور نمبر ٹو اس میں بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اس میں بھی یہ نیت ہوتی ہے. وہ اپنے لیے نہیں ہوتی کہ خوشی کے لیے اور آپ غفلت ہو, نہیں, اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ یہ اس سے میں ریفریش ہوں گا اور پھر دین میں لگوں گا, ریفریش ہوں گا پھر دین میں لگوں گا اور پوری قوت سے لگوں گا. جس طرح سونے کی نیت ہوتی ہے کہ سوتا انسان اس لیے کہ میں ریفریش ہوں اور پھر دین میں لگتا ہوں, یعنی کہ ہر کام میں, ایون جاب کرنا بھی دین ہے. تو یہ کلیریفائی ہونا چاہیے, مسلمان کا کوئی کام دنیا نہیں ہے, ہر کام دین ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غم نہ کیا کرو, غم زدہ زندگی ایسے ڈپریسو لائف کچھ نہیں کر سکتا. نہیں, جو فوت ہو جائے چیز جو چھن جائے یا مصیبت آ جائے ڈپریسو لائف نہیں گزارنی, بلکہ اسے لیسن سیکھ کے آگے بڑھنا ہے اور یوزفل لائف گزارنی ہے. اس میں بہت سارے لیسن جو ان آیات میں جھلک رہے ہیں. اور اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ کا اس وقت جب غم پہ غم مل رہا تھا, شہید ہو رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر ایک غم تھا, اتنے غموں کے درمیان پھر آل آف اے سڈن کیا ہوا, ثم انزل علیکم من بعد الغم امنا, کہ اس غم کے بعد میں نے تم پہ امن اتار دیا. اتنا سکون اتارا کہ اسی دن کی حالات میں تلواریں لے کے کھڑے ہیں اور نیند آنی شروع ہو گئی ان کو, اور نیند ایسی تاری ہوئی کہ تلوار ہی ہاتھ سے گر رہی. اب خود سوچے کہ یہ کیا نظام دنیا, اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ نظام دنیا یہ ہے کہ یہ سکون اور یہ غم یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, اور یہ اعمال اور یہ انسان کے ایکٹ پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جب ایکٹ یہ تھا کہ غم دیا جا رہا تھا تو تب اللہ کی طرف سے غم آ رہے تھے انہی صحابہ پہ, وہی صحابہ پہ اللہ تعالیٰ نے آل آف سڈن حالات بدلے, اسی حالات میں حالات نہیں بدلے جو اپرنٹ حالات تھے, ایکسٹرنل حالات نہیں بدلے بلکہ اندر کے حالات بدل گئے, انسان کے قلب کی حالت بدل گئی, تو ایسا سکون مل گیا کہ انہیں نیند آنی شروع ہو گئی اور ان کی تلواریں گرنی شروع ہو گئیں. اور یہ اس لیے تھا تاکہ ان کو وہ جو سارا غم تحلیل ہو جائے اور ان کی ہمتیں واپس آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کہ انہیں میں سے ایک گروہ ایسا تھا جس کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی, یعنی کہ اب یہ ہیڈ بھی ہیں انہیں ایکسٹرنل حالات کے اندر اس دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہے گا. ایک شخص سکون کی حالت میں ہوگا اور ایک شخص بے چین رہے گا. جان کے پڑھنا یہاں پہ تو پریکٹیکلی یہ ہے کہ انہیں جان کا خطرہ تھا, انہیں کوئی سکون نہیں ملا. یعنی کہ وہ جو منافق کچھ شریک تھے ان کو جانوں کا خطرہ تھا. لیکن اس عام میسج یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی حالات آئیں, ایک شخص نہیں اللہ کا ہوتا, وہ پریشان رہتا ہے کسی نہ کسی طرح. کبھی مالی پریشانی, کبھی کوئی پریشانی, کبھی کوئی پریشانی. حالانکہ ایکسٹرنلی کوئی ایسے سبب نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس وہ چین چھین لیتے ہیں, اور جس جو اللہ کا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ چین دے دیتے ہیں. یہ ایک میسج. تو یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ایگزامپل دی. اب اس سے زیادہ خطرناک حالات ہوں کیا ہوں گے کہ جنگ کی حالت میں جب سامنے دشمن ہو, تو باقی اس سے کم ہی حالات ہوتے ہیں, تو ان میں بھی سکون مل جاتا ہے انسان کو اگر اللہ کا ہو. یہ سکون اور یہ بے چینی اور بے قراری اور غم, یہ ساری اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے. یہ کچھ چیزوں سے نہیں ملتی انسان کو, یہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ میسجز ہیں جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اور یہ ہمیں سیکھنے ہیں کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں, ریئل سکون زندگی میں چاہتے ہیں, تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہو جائے, جو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, آیتوں کے آیتیں اتار رہے ہیں. اور پھر جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی, جو پریشانی میں وہاں پھیر رہے تھے, تو ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ لوگ اللہ کے بارے میں نہ کیسا گمان کر رہے تھے, جو جہالت کے خیالات تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی تو اختیار حاصل ہے. کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے, اور یہ لوگ اپنے دل میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اب وہ کیا کہہ رہے تھے اس فرسٹریشن کے اندر, اس غم میں یا اس خوف میں, کہ ہمیں تو اختیار حاصل ہے. مطلب اب یہ ڈیول میننگ والا جملہ تھا. اپیرنٹلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو اختیار حاصل ہے, مطلب یہ کہ جو اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے, اگر ہمیں غم پہنچ گیا تو اللہ کی مرضی. یعنی کہ اپیرنٹ ایسا جملہ تھا کہ جو کہ یہ شو کر رہا تھا کہ ہم کیا کریں, اللہ کی طرف سے غم مل گیا تو ٹھیک ہے, ہم اس کی تقدیر میں راضی ہیں, ہمیں کیا اختیار ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ امپوز کر دے. یہ بات ذہن میں رہے کہ ان آیات میں یہ دونوں پہلو چلیں گے جو تقدیر کے مسئلے کے انڈر آتے ہیں, کہ انسان پارشلی مختار ہے, پارشلی مجبور ہے. پارشلی اس کے پاس آپشن ہے, وہ اپنی مرضی سے ایکٹ کر سکتا ہے, لیکن مختلف جگہوں پہ وہ مجبور ہے. اللہ تعالیٰ اس کو امپوز کر دیتے ہیں حالات کو اور مختلف چیزوں کو. تو جہاں پہ اس کے پاس آپشنز ہیں وہاں اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے. مطلب یہ کہ مثال کے طور پہ کیا مسلمانوں نے ریکٹ کیا اس سارے حالت کے بعد, یہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیتے, یہ آپشن تھا, یہ وہ کر سکتے تھے. لیکن حالات کا آ جانا یہ ان کے اختیار سے باہر تھا, یہ امپوز کیا گیا تھا اللہ کی طرف. تو جہاں اللہ تعالیٰ بھی امپوز کرتے ہیں, چیز مجبور کر دیتے ہیں, انسان مجبور فیل کرتا ہے, بیمار ہو گیا, کوئی بچہ فوت ہو گیا, کوئی اور فوت ہو گیا, اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے انسان سے پوچھیں گے کیوں ہوا تم. ہاں ریکشن کیا تھا یہ پوچھیں گے, تم نے یہ کیوں کیا. مطلب کیا کہ وہاں تم مختار تھے, تم کر سکتے تھے خوش, یعنی کہ شکر بھی صبر بھی دونوں آپشن تھی, تم نے یہ کیوں آپشن کیا. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ کیا ہمیں کوئی اختیار حاصل ہے, مطلب یہ کہ ہم مجبور ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے امپوز کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اختیار تو تمام تھا اللہ کا, بالکل ایسے ہی اللہ کی مرضی جو مرضی کرے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات آشکار کر دی, واضح کر دی, اور یہ بتا دیا کہ یہ لوگ دلوں میں اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اصل میں ان کی بات کا مطلب کچھ اور تھا, وہ کیا ہے؟ شاید میں یہ بتایا کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کے اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے, اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچیل دور کر دے, اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایکچوئل سٹیٹمنٹ کا مطلب کیا, سٹیٹمنٹ نہیں کیا, لیکن یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ اللہ کی مرضی. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی, ہمیں بھی تو اختیار دیا گیا ہوتا, ہماری آپشن کو چوز کیا گیا ہوتا, تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. یہ جو سارا قتل و غارت گری ہو رہی ہے صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری بات نہیں مانی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی اصلاح فرمائی کہ وہ کیا ہے کہ اگر تم گھروں میں بھی ہوتے تو جنہوں نے جہاں جہاں قتل ہونا تھا وہ وہیں وہیں قتل ہوتے جو مقدر میں لکھا جا چکا تھا, اور خود اپنے گھروں سے نکل کے وہ ان قتل گاہوں تک پہنچتے. یہ ہے وہ تقدیر کا کنسپٹ. اور وہ کیا ہے؟ وہ بریفلی یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. انسان نے کہاں پیدا ہونا ہے, کب پیدا ہونا ہے, اس کی زندگی میں کیا کیا ہوگا, اور کہاں مرنا ہے, کتنا رزق ہے, کتنا مال ہے, کیا بیماری کیا نہیں, یہ سب طے شدہ ہے. اب اس سارے جو پہلے سے لکھا ہوا ہے, اور لکھا کیسے؟ اللہ نے اپنے علم کی بیسس پہ. اس لکھنے سے مجبور نہیں ہو گیا انسان، بلکہ اللہ نے اپنے علم کی بیسس پہ، کہ اللہ کو پتا تھا، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، انہیں پتا ہے کہ یہ کیا کرے گا یا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا. اب اس ساری پوری زندگی کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے امپوز کی ہوئی ہیں کہ یہاں پیدا ہوگا، یہاں مرے گا، یہاں ملے گا، اس کو یہ ہوگا. یہاں سوال بھی کوئی نہیں کہ یہاں کیوں پیدا ہوئے، یہاں کیوں مرے، یہاں کیوں. لیکن اس بادشاہ نے اسے مختار بھی کیا ہوا ہے، اسے آپشنز بھی دی گئی ہیں کہ تم کیا کرو گے، مطلب یہ کہ تم رسک کے لیے کیا ایفرٹ کرو گے. رسک تو اتنا ہی ملے گا جتنا میں نے لکھا، لیکن ایفرٹ تمہارے اس میں، اگر ایفرٹ نہیں کرو گے پکڑ لوں گا. تمہارے اوپر بیماری ہے تو بیماری آئے گی میری طرف سے، لیکن کرو گے کیا تم اس کے ریکشن میں، وہ میں دیکھوں گا وغیرہ وغیرہ. کہ فوت ہوگا، فوت میں کروں گا، لیکن اس کے ریکشن میں کیا کرو گے میں دیکھوں گا. تو یہ جو دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کہیں امپورس ہوتی ہیں چیزیں، کہیں اپنے اختیار سے ہوتی ہیں. جو اختیار سے ہوتی ہیں اس پہ اللہ پوچھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو مرنا ہے یہ میرے اختیار میں ہے، یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں. میں نے دیا کہ وہ اپنی مرضی سے آپ کریں کہاں مرنا ہے کہاں نہیں مرنا، بلکہ یہ ذہن میں رکھے تقدیر کے اس مسئلے کو کہ جو انسان کی موت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے، وہ امپوز چیزوں میں ہے. تو اس لیے اگر تم کہتے ہو کہ ہم نہ نکلتے مدینہ پہ یہ بیٹھے رہتے اور یہ قتل و غارت گری نہ ہوتی، جتنا منافقین کی رائے تھی، جیسے بتایا کہ منافق یہ کہتے تھے کہ یہ ان کا لیڈر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یعنی وہاں نہ نکلا جائے، یہ زیادہ سیف ہے مدینہ طیبہ میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ہماری بات اگر مانی جاتی اور مدینہ طیبہ میں رہا جاتا اور ہم قتل نہ ہوتے، ایسی بات نہیں ہے. جس نے قتل ہونا تھا، جس کی موت آئی تھی، اس نے ہونا تھا، وہ طے شدہ ہے، وہ پہلے لکھی جا چکی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اگر لیٹس سپوز تم وہ رہتے مدینہ طیبہ میں، وہ خود نکلتے اور کوئی نہ بھی حالات اور اسباب ایسے بنتے کہ پہنچتے وہیں احد میں اور وہیں جا کے انہیں وہیں شہید کیا جاتا، یہ نہ سوچو یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. اب اس سے کیا رول ملتا ہے زندگی گزارنے کا؟ یہ ملتا ہے کہ بہت ساری چیزیں امپوز ہیں ہمارے اوپر. ہم زندگی پلاننگ کرتے ہیں، ہوتا ویسا نہیں ہے کئی جگہوں پہ، کئی جگہ ویسے ہی ہوتا ہے. تو جہاں پہ ہماری پلاننگ کارگر نہ ہو یا کوئی نقصان پہنچ جائے، پلاننگ کے ہوتے ہوئے بھی ساری اپنی طرف سے عقل مندی اور مشورہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے بھی نقصان پہنچ جائے، کوئی نقصان پہنچ جائے، مثال کے بیماری آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، ڈاکٹر کی غلطی سے فوت ہو جائے یا اپنی غلطی سے فوت ہو جائے، اسی طرح نکاح کہیں کرنا چاہ رہا نہیں ہوا، نکاح ہوا ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی، اسی طرح نکاح کرنا چاہ رہا نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، کتنی ہماری زندگی میں ہم کئی جگہوں میں مجبور ہیں، امپوز کیا گیا. تو سمجھ جائے کہ جو ہونا ہے ویسے ہونا ہے، میری پلاننگ سے کچھ چینج نہیں ہونے والا، لیکن پلاننگ مجھے کرنی ہے کیونکہ اللہ پوچھیں گے پلان کیا تھا کہ نہیں کیا، ایفرٹ کی تھی کہ نہیں کی. اب یہ بیلنس لے کے چلنا ہے کہ پلاننگ پرفیکٹ ہو، لیکن پھر بعد میں سکون میں جو ریزلٹ ہیں وہ سمجھے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے امپوز کیے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف طے شدہ ہے پہلے سے. یہ ہے میسج. اس سے کیا ہوتا، غم نہیں ہوتا، میں ہار گیا، مجھے شکست ہو گئی، میں نے بہت زبردست پلاننگ کے کام کیا، اس میں ناکام ہو گیا بری طرح، اب غم نہیں ہوگا، میں پھر اٹھوں گا، پھر پلان کروں گا. یہ موٹیویشن اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ہے کہ غم میں غم نہ کیا کرو، لیکن لا تحزنوا ما فاتکم، کہ جو چیز فوت ہو جائے اس میں غم نہ کرو، اور جو مصیبت ہے اس میں اتنا غم نہ کرو، بلکہ پھر اٹھو، پھر ری پلان کرو، ری تھنک کرو، پھر لگ جاؤ. یہ ہے کنٹینیوٹی سے لگنے والا مسلمان جو اللہ کو پسند ہے، ثابت قدم، دلیر، بہادر، حالات سے گھبرانے والا نہیں، انجام سے گھبرانے والا نہیں کہ ہونا کیا ہے، یہ ہے دلیری بہادری. پھر ڈرتا نہیں انسان، بولڈ سٹیپس لیتا ہے، بولڈ ڈیسیژن لیتا ہے. تو یہ کیسے آتا ہے؟ اس عقیدے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، تو اپنی پلاننگ کرو اور ریزلٹ پہ اتنی فکر نہ کیا کرو، وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ کا ریزن جو کنٹینیوسلی دے رہے ہیں، یہ ہوا کیوں، ہوا کیوں، اس میں اگلی ریزن اللہ تعالیٰ نے یہ دی، یہ سب اس لیے ہوا جو تمہارے سینوں میں تھے، اللہ اسے آزمائے. اب یہ جو اسٹرگلس ہوتی ہیں زندگی میں، یہ کھڑے کھوٹے کو ادا کرتی ہیں، یہ دنیا کا بھی اصول ہے، اللہ یعنی کہ دنیا والوں نے بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ جو رسپانسبلٹیز والی پوسٹ ہوتی ہیں اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ اس سے پہلے ایگزامینیشن ہوتے ہیں، کچھ اس سے پہلے کچھ نہ کچھ انہوں نے کرائیٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے، اس کو اچیو کرنے والی وہاں پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی جج کرنا ہے دنیا کے اندر کہ کون اس جنت کی اور میرے قرب کا حقدار ہے اور کون نہیں ہے، وہ ٹیسٹ کے بغیر ممکن نہیں. وہ ٹیسٹ یہی ہے، حالات اور احکام، یہ دو ہیں، حالات جس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے، موت، زندگی وغیرہ، اور احکام بھی ٹیسٹ ہیں. اللہ کا حکم دے دیتے ہیں یہ کرو. اب حکم کئی بار انسان پہ بوجھ بن جاتا ہے, اس کے نفس کے خلاف ہوتا ہے کہ میں کیسے اس کو کر لوں, میں میرا مزاج یہ نہیں. یہی تو آزمائش ہوتی ہے, مشکل میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. انسان یہ سمجھتا ہے حکم تو بڑا مشکل ہے, معاشرہ خلاف ہو جائے گا, باتیں سننی پڑے گی, یہی تو کھڑے کھوٹے کو علیحدہ کرے گا. اب جب مشکلات کے باوجود, معاشروں کی باتوں کے باوجود کوئی شخص سٹیبلٹی سے پورا سٹینس لے کے اس پہ عمل کرے گا, اور ایک وہ شخص معاشرے کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کو اکٹھا تو نہیں, یعنی ایک لیول پہ تو نہیں رکھیں گے, عقل بھی یہ کہیں گے. یقیناً اس کا اللہ تعالیٰ زیادہ قبولیت دیتے ہیں جو ایفرٹ کرتا ہے, جو اللہ کے لیے ایک محنت کرتا ہے, لوگوں کی باتیں برداشت کرتا ہے اور سارے معاشرے کی ایون اگینسٹ ہو کے بھی کام کر جاتا ہے, جس طرح سارے انبیاء نے کی. اب بھی وہی حالات ہیں, مسلمان کمزور ہیں, ہر طرف باتیں سننی پڑتی ہیں, ذرا سی کوئی بات صحیح کر دو تو یہ تو رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہے, اس لیے کہ کھڑے کھوٹے کو علیحدہ کرے, کس کو کتنا کچھ دینا ہے اسٹیٹس, کہ جنت کے اندر کس کو کس اسٹیٹس پہ رکھنا ہے. اگر وہ نچلے درجے والا ایمان کے ساتھ جنت میں چلا بھی جائے تو ایک وہ قربانیاں دینے والا اور ایک وہ شخص, آبویسلی ان میں اسٹیٹس کے اندر اللہ کی مرضی سے ڈفرنس ہوگا. تو یہ اللہ نے کہا میں چاہتا تھا کہ تینوں کے اندر سچا ایمان اور نفاق اس کو علیحدہ کروں, اور جو کچھ تمہارے دلوں میں اس محل کچال کو دور کر دوں. تو ہوتا کیا ہے, یہ غم یہ مصیبتیں انسان کو نکھار کے رکھ دیتی ہیں, اس کی قلبی حالت کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. انسان جو چیزیں اپنی کوشش سے, یعنی انٹینشنل کوشش سے نہیں حاصل کر سکتا, وہ ان چیزوں سے حاصل ہو جاتی ہے. یہ اگلا رول. دنیا کے اندر دو طرح کی کوششیں انسان کر رہا ہے, ایفرٹ کر رہا ہے, ایک ہے انٹینشنلی, ایک ہے ان انٹینشنلی. انٹینشنلی کیا کوشش ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, جہاں مختار ہے جو کر سکتا ہے اپنی پلاننگ سے, اور ان انٹینشنلی بہت کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ جہاں مجبور ہے. تو ہوتا کیا ہے, کئی بار انسان انٹینشنلی اتنی ایفرٹ نہیں کر سک رہا ہوتا, یا نہیں کرتا, یا نہیں کر سکتا, یا نہیں کر رہا ہوتا, جو بھی وجہ ہو. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, اب یہ اس کا ایم تو ہے وہ اچیو کرے خاص اسٹینڈرڈ, لیکن اس کی ایفرٹ ویسی نہیں ہے اور یہ کر بھی نہیں رہا, تو اب کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان انٹینشنل کچھ اس پہ ایفرٹ ڈال دیتے ہیں, مصیبتیں ڈال دیتے ہیں, اس کو ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, وہ چاہتا نہیں اس ایفرٹ کرنا, لیکن ان انٹینشنلی ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کو کرنی پڑے. اب کیا ہوتا ہے, اس ایفرٹ کی وجہ سے وہ اس کا اسٹیٹس ریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دنیا میں ذہن میں رہے کہ ایفرٹ جس کو قرآن ٹائم میں مجاہدہ کہتے ہیں, وہ جو ہے یہ دو طرح کی ہیں, انٹینشنل ارادی طور پہ جو کرتا ہے اور غیر ارادی طور پہ جو ہوتی ہیں. مصیبتیں غیر ارادی مجاہدہ ہوتی ہیں, اور مجاہدے کا ایفرٹ کا ایک اصول اللہ تعالیٰ کے اسے اوپر ایلیویٹ کر دیتے ہیں, اس کے اسٹیٹس کو بندہ خود کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی آزمائش آ جائے, اس پہ جو مصیبت آتی ہے, مشکل آتی ہے, دونوں کا رزلٹ ایک ہے کہ اسٹیٹس ایلیویٹ ہو جائے. اب یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اگر مجھے اسٹیٹس ایلیویٹ کرنے کے لیے کوئی مشکل میں ڈالا, جیسے فار ایگزامپل آرمی کی ٹریننگ میں انہیں مشکلات میں ڈالتا کہ تاکہ وہ پرفیکشن میں پہنچ جائے, اور پرفیکشن میں پہنچ کے ان کے اسٹیٹس ایلیویٹ ہوتے رہے, تو یہ ان کا مقصد ہوتا ہے. مشکلات سے ہو تو کوئی مقصد نہیں ہوتا, وہ خوشی سے اس کو کہتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب مشکل زندگی میں ڈالے تو اس دل کو سکون ہونا چاہیے, اس سے میرا اسٹیٹس ایلیویٹ ہوا ہے اگر میں نے صبر کیا, اس سے میسجز لیے. تو ایک تو ری تھنک کرنا کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی, کیونکہ غم کے بدلے غم ملتا ہے, تو کیا غلطی میں کر بیٹھا جس کی وجہ سے حالات آ گئے, نمبر ون. اور نمبر ٹو, یہ مطمئن رہے کہ اگر میرا رسپانس صحیح ہے, صبر کا ہے, تو پھر یقیناً میرا اسٹیٹس ایلیویٹ ہوا ہے, اس سے بے پریشان نہ رہا کرے. تو پریشانی زندگی سے نکال لے, یہ ایکچوئل کور میسج ہے. یہ جو پریشان رہنا ہوتا ہے, ڈپریسو لائف گزارنا اور سوچتے رہنا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے, یہ ساری یوز لیس ایکٹیویٹی ہے, مسلمان کا شیوا نہیں ہے. مسلمان کو ایک فکر ہوتی ہے آخرت میں ایسا نہ ہو جائے, آخرت میں ویسا نہ ہو جائے. یہی جھلکے گی پورے قرآن میں, انبیاء کی زندگی میں, صحابہ کے اقوال. اب دو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی ایک فکر ہوتی ہے آخرت میں ایسا نہ ہو جائے, آخرت میں ویسا نہ ہو جائے, دنیا میں ایسا نہ ہو جائے, ویسا نہ ہو جائے, یہ ان کا نہیں ہوتا, کیونکہ ان کی یہ تربیت ہو چکی ہوتی ہے جو یہاں پہ ذکر ہو رہی ہے. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم. تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری جب لوگ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے, در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا, اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے, یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات بتائی کہ ہوا کیا. اب ریزنز میں سے اگلی ریزنز, کتنی ریزنز چل رہی ہیں, اس کی کہ یہ ہوا کیا. دوسرے لفظ ہمیں بتایا جا رہا ہے جب تمہاری زندگی میں مشکلات آئیں تو یہ سب سوچ لیا کرو, یہ سب ریزن ہوتی ہے, وداؤٹ ریزن, وداؤٹ اینی حکمت یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. اس کے پیچھے ایک پوری وزڈم ہوتی ہے, پوری حکمت ہوتی ہے, ریزن ہوتی ہے, اور وہ اس میسج میں جھلکتی ہیں. اور ریٹ کیا کرنا ہوتا ہے وہ جھلکتا ہے. اگلی ریزن اللہ تعالیٰ نے کی کہ اس دن جب تمہیں یہ ہوا کہ تمہارے پاؤں اکھڑ گئے, یعنی کہ جو حملہ ہوا, تمہارا اٹیک ہوا, تمہارے پاؤں اکھڑے, اس کی ایک ریزن یہ تھی کہ یہ کچھ اعمال کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے شیطان نے تمہیں لغزش میں مبتلا کر دیا. تو کچھ ایسے عمل, علماء نے اس کا یہی میننگ لیا, کچھ ایسے عمل صحابہ سے ہوئے بیفور دس ایپیسوڈ کہ جس کی وجہ سے شیطان نے اور انہیں کمزوری میں مبتلا کر دیا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ کئی بار انسان کے گناہ, اس کی غلطیاں فردر اس کی ڈیگریڈیشن کا باعث بن جاتی ہیں. شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے, کمزوری دکھا دیتا ہے, غم آنے شروع ہو جاتے ہیں, یعنی دل غم زدہ ہو جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, فرسٹریٹ ہو جاتا ہے. وہ کچھ نہیں ہوتا, شیطان مایوسی ڈال رہا ہوتا ہے. شیطان نہ ہو اور اللہ والا کوئی انسان ہو, مایوس نہیں ہوتا, وہ توکل والا ہوتا ہے, تقوی والا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی جو انسان ڈپریسو فیلنگ سے گزرتا ہے اس کی وجہ شیطان کا اس پہ حاوی ہونا ہوتا ہے, تو اسے فوراً شیطان سے پناہ مانگ کے اور دوبارہ اٹھنا ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا, اسٹل میرے پاس آپشن اویلیبل ہے, پارٹ آف دا لائف ہے, پارٹ آف دا گیم ہے, مجھے دوبارہ اٹھنا ہے, مجھے لگے رہنا ہے, بے شک میں ساری عمر ہارتا رہا ہوں, میں نے نہیں ہار مان. یہ ہے وہ چیز. لیکن اس کی ایک ریزن, انسان جب اس فیلنگ سے گزرتا ہے, پریشانی سے گزرتا ہے, غم سے گزرتا ہے, اس کی ایک ریزن ہوتی ہے کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو کے اس کی غلطیاں کرا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ریزن بتا دی. دوسرے لفظوں میں ایک نیکی دوسری نیکی کو لیڈ کرتی ہے اور ایک غلطی دوسری غلطی کو لیڈ کرتی ہے, یہ اس کا کنکلوژن ہے. تو انسان کو فوراً اپنی معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, جو میری غلطی تھی جس کی وجہ سے میں سیننگ سے گزرا, اس پریشانی سے گزرا, تو اللہ سے معافیاں مانگے. یہ ریئیکشن پچھلی آیات میں گزرا کہ اللہ والے یہی کرتے ہیں, اللہ سے معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے یہی کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, کہ پہلے یہ ذکر کیا ریزن بتانے کی. لیکن اصول کیا ہے, یہ ایک اہم چیز ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن علماء نے اس سے یہی کنکلوڈ کیا کہ ہوا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت ایز اے کلیکٹو, یعنی کہ مجموعی طور پر یہ جو تھی نا امت کی تربیت کے لیے تھی, کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی چوز کیا تھا کہ کرنا کیا تھا, قیامت تک کے لیے میسج کو چھوڑنا تھا, امت کی تربیت کرنی تھی, لوگوں کی تربیت کرنی تھی. اب کچھ کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے, لیکن کچھ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرائے بلکہ صحابہ سے کرائے, اور ان صحابہ سے کیے ہوئے اعمال سے کچھ ایٹموسفیئر, کچھ سچویشن جنریٹ ہوئی اور اس سے پھر احکام اترنے شروع ہو گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریئیکشن بتائے جس سے امت میں واضح ہو گیا یہ ہو تو کیا کر. اب جیسے یہی پورا واقعہ جو چل رہا ہے ان چند صحابہ کی غلطی سے ہوا جو پہاڑی سے چلا, مین کاز تو وہی تھی. تو اب ان سے غلطی ہوئی لیکن اس سے یہ میسجز مل گئے جو قیامت تک کے لیے انسان امپلیمنٹ کر سکتا ہے, اپنی زندگی نکھار سکتا ہے ان میسجز کو لے کے. جب غم میں ہو ان آیتوں کو پڑھنا شروع کر دے, ان کی تلاوت شروع کر دے, اس سے پتہ چلے گا کہ ہاں نہیں مجھے ہمت نہیں ہارنی, یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. تو اب یہ آیتیں جو اتنی رکوع کے رکوع ہیں یہ کیسے اترے, اس واقعے کی وجہ سے, ان صحابہ کی غلطی کی وجہ سے. تو یہ ذہن میں رہے کہ ان کی غلطیاں بھی امت کے لیے رحمت کا باعث بن گئی, اس لیے انہیں قصوروار نہیں ٹھہراتے یا ان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ غلطی ہو سکتی ہے. نمبر ون. نمبر ٹو کہ انہوں نے غلطیوں پہ, ایک تو ان کی اجتہادی غلطی تھی, کوئی ایسا گناہ نہیں تھا کہ جو انٹینشنلی انہوں نے کیا ہو کہ نہیں ہم تو نافرمانی کر کے چھوڑیں گے, بلکہ ایک اجتہادی ڈیسیژن میکنگ میں غلطی تھی, اترنا ہے نہیں اترنا, اور وہ غلطی کر کے اتر گئے. اور دوسری چیز کہ جب غلطی اللہ واضح کر رہے ہیں میسج دینے کے لیے کہ یہ ہوا کیوں تھا, کیونکہ شیطان نے تم سے یہ غلطی کرا دی تمہارے پچھلے کسی عمل کی وجہ سے, یہ میسج دے کے فوراً اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, میں نے انہیں معاف کر دیا. مطلب یہ کہ کوئی اور معاملہ اٹھا کے کہے کہ وہ دیکھو انہوں نے کیوں کر دیا, انہوں نے کوئی ایسی غلطی کر دی جس سے شیطان حاوی ہو گیا, یہ ڈسکشن نہ کرنا کیونکہ میں نے انہیں معاف کر دیا. اب دیکھیں پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے صحابہ کی غلطی کا ذکر کیا کہ تم نے کمزوری دکھائی اور یہ ہوا, تو وہاں ساتھ ہی اللہ نے وہاں بھی تذکرہ کیا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا. یہ قرآن پاک میں جھلکے گا, جہاں ان کی غلطی ساتھ میسج ساتھ آگے یہ ہوگا میں نے انہیں معاف کر دیا, تاکہ کوئی ان پہ یہ انگلی نہ اٹھا سکے, پوائنٹ آؤٹ نہ کر سکے یہ دیکھو غلطیاں کرتے تھے, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, نہیں. اور ریزن اس کی یہ کہ ہمیں میسجز مل رہے ہیں, یہی اللہ تعالیٰ نے چاہتے تھے. اس قرآن کا مقصد بھی یہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے, اور بے شک اللہ بخشنے والا اور حلم رکھنے والی ذات ہے. تو اس نے بخش دیا اور جو بھی قیامت تک اگر کبھی غلطی کرے گا معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ کا یہی اصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقال لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزوا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے ایمان والوں لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے اور جب ان کے بھائی کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں یا جنگ میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے. ان کی اس بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسد کا سبب بنا دیتا ہے, ورنہ زندگی اور موت تو اللہ دیتا ہے اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. تو جو اللہ سے تعلق والا نہیں ہوتا انسان موسٹلی اس کا یہی زندگی میں ریکشن ہوتا ہے, اس کی پریشانی ختم نہیں ہوتی. اور ریزن اس کی مین یہی ہوتی ہے کہ وہ کیونکہ اللہ پہ لنک نہیں ہے نا, تو اب اللہ پہ توکل نہیں ہے, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. وہ اپنی پلاننگ کو ہی سوچتا رہتا ہے اور پلاننگ اس کو نظر آتا ہے کہ محدود ہیں, پلاننگ اس میں اس کو نظر آتا ہے کہ ایررز بھری ہوئی ہیں. تو ایک اندر سے کمزور انسان ہی رہتا ہے اور وہ ساری زندگی اس طرح کہ یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ کرتا تو یہ ہو جاتا. یہ یوزر پرسنالٹیز ملتی ہیں معاشرے کے اندر, اپنے اندر بھی جھانک کے تو نظر کی جھلک نظر آتی ہے کہ یہ انسان کی ایک ریکشن ہوتا ہے کہ کاش یہ نہ ہوتا, کاش ایسے ہو جائے, کاش ویسے ہو جائے. مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے. اب ان کی یہ بات کتنی ان پہ حاوی تھی منافقین کے اوپر, حالانکہ وہ آیات بھی اترتے یہ ساری دیکھ رہے تھے, لیکن ان کی چونکہ ایمان نہیں تھا تو وہ حالت پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی. اس لیے ان سارے حالات ان حالتوں کا ان اسپرچل اسٹیٹس کا حاصل کرنے کے لیے بیسک چیز ہے ایمان. انسان جب یہ چاہے گا نا یہ حالت آئے اور اس کے لیے کچھ سوچے گا, دعائیں کرے گا, ایفرٹ کرے گا, پھر یہ ایفرٹ ملتی ہے. یہ صرف پڑھنے سے بھی نہیں آتی کہ میں نے آیات پڑھ لی, ترجمہ پڑھ لیا, اس کی تفسیر سن لی تو یہ حالت مجھے مل جائے گی. یہ ایک تو انٹینشن ہو کہ میں ایسا ہونا چاہتا ہوں, اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ میں اللہ کی جو کہیں گے مانوں گا, یہ پہلی چیز ہے ایمان کا تقاضا, ورنہ عملی نفاق ہے. نمبر ٹو کہ انسان اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرے, دعائیں کرے, کچھ کوشش کرے گی, یہ ساری صفات آ جائیں, تب یہ صفات گریجولی انسان کے اندر آتی ہے. ورنہ اس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے جیسے اس آیت مبارکہ میں ذکر اللہ تعالیٰ نے کی کہ مومنین کو کہا ایسے نہ ہونا جیسے وہ تھے. کیا تھے؟ کہ وہ یہی کہی جا رہے تھے کہ اگر یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ نہ نکلتے کہ جب کہ نہ نکلتے تو نہ مرتے, بس یہی ان کا غم. اب یہ جو کہا ہمارے بھائی ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے obviously انصار میں ہی بہت سارے منافقین بھی تھے, یعنی پورے ان میں مومنین میں تھی منافقین بھی تھے. تو انصار میں جو منافقین تھے ان کی تو اشارہ تھا یہ ہمارے بھائی تھے اور وہ شہید ہو گئے جنگ کے اندر, تو اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو نہ ہوتا ایسا. تو یہی ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جملے کو ان کی بات کو تذکرہ کر کے کہا کہ ان کی اس بات کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کی ان کے دلوں میں حسد کا سبب بنا دے. اب یہ میسج کہ جب نہیں ایمان ہے اور یہ توکل اور تقدیر پہ ایمان ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کی پرسنالٹی کہ جو بس حالات تو الجھی رہے, پریشان رہے, غمزدہ رہے اور وہ بس یہی ریلیٹ کرتا ہے یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا, اگر فلان بندے نے مجھے یہ کہہ دیا, اگر وہ نہ یہ کرتا تو میں آج یہ کر لیتا. اس طرح کی مطلب حالات ریلیٹ کرتے رہنا کرتے رہنا, نہ کوئی موٹیویشن, نہ کوئی قوت ارادی, نہ کوئی زندگی ویسٹ کرنے والا شخص, کوئی اس کا یوزفل زندگی نہیں ہوتی, کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس کی زندگی. تو اس کی بیسک وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ حسرت بن جاتی ہے, حسرت ہی زندگی میں ختم ہوتی ہے, یہ نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا, یہ ہو جاتا تو ایسا ہو جاتا. یہ اللہ نے کہا ان کے دل میں حسرت کا سبب بن گئی تھی کیونکہ بات سمجھ نہیں رہے اور نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کے دل کی حسرت بڑھتی جا رہی ہے. اگر نہ نکلتے نہ مرتے, اگر نہ نکلتے نہ مرتے, بس اسی غم میں بیٹھے ہیں, غم میں بیٹھے ہیں, حالانکہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. یہ طے شدہ یہ زندگی پہلے سے سب کچھ لکھی جا چکی ہے, میں اس میں نہ الجھوں. دیکھیں انیشلی تو یہ ٹرین کرنا لگتا ہے مشکل ہے اور اس کی ایک ایگزامپل دے کے بعد سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک کپل نے شادی کی, بچہ ہوا, بیٹا ہوا, ینگ ایج میں ہی شوہر فوت ہو. اب اس عورت نے پوری زندگی اس بچے کی پرورش میں لگا دی, بچہ بڑا ہوا, جب ینگ ایج میں پہنچا اس امید ہوئی کہ یہ میرا کوئی سہارا بنے گا, بچہ بھی فوت ہو وداؤٹ اینی ریزن, کوئی بظاہر ریزن ایک دم فوت ہو. اب اس عورت کی کیفیت ہے, یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شوہر فوت ہوا، اب بچہ فوت ہوا، اس میں کیا حکمت ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس طرح کی یہ سوچ ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. اب یہ بہت مطلب کہ سیریس گریو ایشو ہے، مطلب کہ اس کا غم بہت گریو ہے، یہ تو مانا جا سکتا ہے. لیکن انسان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جیسے ایک اسے پتا ہو کہ یہ سب پلان ہے، میرا کام یہ نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، میرا کام ہے کہ کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے. جو یہ جو ہے نا پرسنالٹی، یہ بڑی زبردست ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، کہ ہر چیز میں یہ سوچے میں نے اب کیا کرنا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اب کیا کرنا ہے، یہ نہ سوچے اس نے کر دیا، غصہ آ رہا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، ان دیکھ کے نہیں چلتے، یہ نہیں کرتے، یہ ہے ہی ایسے. اب یہ پرسنالٹی. اور دوسری پرسنالٹی یہ ہو گیا، اب کرنا کیا ہے، اب کیا ریئیکشن ہونا چاہیے میرا، اب میں کیا، میرے پاس آپشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے اگر کسی غلطی ہے رپورٹ کرے، غلطی ہے، غصہ قابو میں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انسان غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہو. تو یہ جو ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ڈسپلنڈ اور بالکل کیلکولیٹڈ لائف گزارنے والی، یہ ہے مسلمان کی زندگی. اور یہی نماز میں شو ہوتی ہے. نماز میں بھی جو ہے نا حرکت، غیر ضروری حرکت، ایکچولی اس کے اندر کی وہی بے چینی کو دوسرے لفظوں کے شو کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہی سکون جھلکے نماز میں، کہ اندر ایسا سکون ہو کہ وہی نماز کے اندر اس کی حرکتوں میں ظاہر ہو کہ کتنا پرسکون بندہ ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری حرکت نہیں کر رہا. تو دوسرے لفظوں میں بات یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ زندگی پہلے سے طے شدہ ہے، جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا، جو ہونا وہ طے شدہ ہے، ان میں یہ اصول بنا لوں میرے اختیار میں کیا کیا ہے. ہر زندگی میں جو انسیڈنٹ ہو، آرام سے پہلے بیٹھ کے پہلا ریئیکشن یہ کرے، یہ میرے اختیار میں تھا یا غیر اختیاری تھا، یہ میں انٹینشنلی میں کچھ کر سکتا ہوں اس کے بارے میں یا نہیں کر سکتا، دو ہی ہوں گے، یا کر سکتا ہوں یا نہیں، تو اس میں کلاسفائی کر لیں. اگر میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی فوت ہو گیا ہے، مجھے کوئی زخم پہنچ گیا ہے، مجھے کوئی ایسا کئیوں کی اولاد پاس پیدا ہو جاتی ہے، اب میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، اب میں اس میں زندگی ویسٹ نہیں کروں گا، یہ میں نے، بلکہ میں کیا کروں گا، دیکھوں گا کیا آپشن ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہوں اس بچے کو لے کے جاؤں گا، لیکن وہ اس کی صحت ملے گی نہیں ملے گی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح ہر چیز میں اس کو امپلیمنٹ کر لیں. یہ اصول ہے شریعت کا. خیالات کئیوں کو بہت آتے ہیں، گناہ کے آتے ہیں، پریشان آتے ہیں، اتنے گناہ کے خیال آتے ہیں، نہیں دیکھیں یہ میرے اختیار میں یا نہیں ہے. بہت سارے خیالات اختیار میں نہیں ہوتے، وہ آ جاتے ہیں، تو شریعت نے اس میں کوئی پکڑ بھی نہیں رکھی. اس کا کام کیا ہے کہ اس کو فوراً جمائے نہ، اس کی وجہ سے کوئی ایکٹ نہ کرے، بلکہ اس کو چلتا کر دے. اب یہ اس کے اختیار میں تھا تو یہی شریعت جاتی تھی کہ ہاں یہ اختیار میں تھا، تم نے کر لیا تو کامیاب. اگر تم اس کو جما لیتے، اپنے پر حاوی کر لیتے، تم ناکام. تو زندگی کو سمپل بنائے، کمپلیکیٹ نہ کرے. اکثر دیکھا گیا غم کمپلیکیشن کی وجہ سے، انسان اتنا کمپلیکیٹ کیا ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی سمجھ ہی نہیں رہا. وہ زندگی کو سمجھ رہا ہے کہ میں پلان کروں گا، میری پلاننگ مطابق کیوں نہیں ہوتا، مجھے تو بیسٹ بننا ہے دنیا کے اندر، سب سے زیادہ مالدار، سب سے زیادہ اچھے اسٹیٹس والا، تو میں کیوں نہیں بن سک رہا. یہ زندگی کی کہیں مطلب کہ ڈیفینیشن نہیں ہے. زندگی تو یہ ہے کہ حالات اور احکام سے آزمائش ہوگی، میں نے ریٹ کرنا ہے، وہ دیکھا جائے کیا ریٹ کر. بیسٹ کے لیے ٹرائی کروں گا، لیکن آگے سے اللہ کی بھی ایک پلاننگ ہوتی ہے، تو وہ تو اس کو بھی مد نظر رکھوں. یہ نہ سوچوں کہ پہلے سے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. یہ بہت اہم میسج ہے. کمپلیکیٹ زندگی کی ہوئی ہے یہ سمجھ کے کہ نہیں ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا. سمپل رکھے، جو ہونا ہے ہوگا، مجھے فیوچر کی بھی بہت پرواہ نہیں کرنی چاہیے گی. ہاں پلان کروں یہ ہے، باقی کیا ہوگا اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. اس کی اولاد ہے، اس نے دی ہے، وہ جانے، اس کی مخلوق ہے، وہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا. اب یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ ہونا چاہیے. میرا کام ان کے لیے بیسٹ کروں گا، لیکن ان کے ساتھ وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جانے اور وہ جانے. یہ جب سمپلیفائی لائف کو کر لے گا نا، پرسکون زندگی ہوگی. پھر وہ اس کو موقع ملے گا ان انرجی کو، ذہنی انرجی، فزیکل انرجی کو ڈائیورٹ کرنے کا آخرت کی طرف، اپنے عمل کی اصلاح کی طرف، ورنہ ساری انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے اس غموں کے اندر اور فیوچر کی پلاننگ کے اندر اور پریشانیوں کے اندر. تو حسرت کا باعث اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کے بھی بنا دیا، ورنہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں. سمپل ایز ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ہاتھ میں. میرا کام نہیں ہے ان میں الجھوں، میرا کام نہیں ہے کمپلیٹ کر دوں زندگی کو، یہ کیسے ہوگا، اس سے کیسے بچوں، اور یہ کیا کروں. جو کام کرنے کے وقت وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ، تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. مرنا سب نے ہے. اگلا میں موت سے تو بھی مفن نہیں, گھروں میں بیٹھو گے مرو گے کہ نہیں. تو جو مرنا ہی ہے تو اب خود آپ کرو کون سی موت بہتر ہے. دوسرے لفظوں میں اگر دوسرے الفاظ میں ٹیک ہوم میسج کے طور پہ یہ کہا جائے, زندگی تو گزر جانا ہے, ایک دن مر جانا ہے. زندگی کا نہ ٹائم ڈیوریشن بڑھنا ہے نہ ٹائم اسپین بڑھنا ہے, زندگی اتنی ہے. اور جو تقدیر میں رسک ہے, جو کچھ مصائب ہیں, وہ ویسے ہی آنے, میں اسے بھاگ نہیں سکتا. تو پھر زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, اس طرح توکل والی زندگی گزاروں اور آخرت کی طرف فکر کروں, اپنی سوچ کو لے کے جاؤں, اپنی اصلاح کی فکر کروں, یا ان غموں کے حوالے زندگی کر دوں. میرے پاس دونوں آپشن. یہی اللہ تعالیٰ نے کہنا مرنا سب نے, یا تم بستروں میں مرو یا تم اللہ کے راستے میں مرو. سمجھانے کا طریقہ پہلے یہ بتا دیا کہ جس نے جہاں مرنا وہی مرے گا. اب یہاں دوسرے انداز میں سمجھایا جا رہا ہے مرنا سب نے, تم نے بستر میں مرنا پسند کرتے ہو یا اللہ کے راستے میں مرنا پسند کرتے ہو. اب خود اپنی موت, بہتر موت کون سی ہے؟ وہ موت یقیناً بہتر ہے کہ جس کے بعد اللہ کی مغفرت ان پہ آ جاتی ہے, اللہ کی رحمت اس پہ آ جاتی ہے. اور وہ رحمت اور مغفرت سب سے بہتر ہے جو تم سوچتے ہو کہ اگر ہم نہ نکلتے اور ہماری زندگی بچتی اور مال اکٹھا کر لیتے. تو جو مرضی اکٹھا کر لو, اس موت وہ والی موت جو اللہ کے راستے ہوں یقیناً بہتر. تو ایک اور طرح سے سوچ کا انداز دیا اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی سوچ. اور ہمارے لیے میسج آبویسلی یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا موقع ہو, حالات آ جائیں کہ نکلنا پڑے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے, تو ہمت ہے نہ ہارے, نمبر ون. اور عام زندگی کے اندر کے زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں, یہ کمپلیکیٹڈ لائف کو یا سمپلیفائی کر کے اللہ والا بنے. اب دونوں میں سے خود آپٹ کرے کہ میں اللہ والا بن کے سمپلیفائی کر کے پرسکون زندگی جاتا ہوں یا کمپلیکیٹڈ زندگی. زندگی اتنی ہے, مصائب اتنے ہیں اور حالات ویسے ہی ہیں, وہ نہیں چینج ہونے, رسک اتنا ہی. والے ملتم تم اللہ ہی تو فرون, اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے. تو دونوں میں ہونا وہی, اللہ کے سامنے آؤ گے اور وہاں کوشچننگ ہوگی. مرو گے یعنی کہ عام موت مرو یا شہید ہو جاؤ, کوشچننگ وہی ہوگی. تم سب نے کوئی موت سے تو نہیں بھاگ سکتا, وہی جانا ہے, مرنا سب نے. اس دن کی تیاری کرو. جی میں تم زندگی ضائع کر رہے ہو غموں کے پیچھے اور ایکسٹرا آرڈی پلاننگ اور سوچ سوچ کے, نہیں نکلو اس سے. اور جو کام کرنے کے آخرت کی فکر کرو اور اس دن کی تیاری کرو, یہ کام کرنے کے ان میں نہ وقت ویسٹ کرو جو جس میں تم اپنا وقت ویسٹ کر رہے ہو. اور ان کے لیے میسج یہی تھا کہ وہی کہ ایک طرف عام موت, ایک طرف شہید ہونا, یقیناً وہ بہتر ہے. دونوں کا رزلٹ ہے کہ قیامت کے دن زندگی بھی اتنی تھی. پہلی بات, دونوں کی زندگی اتنی تھی. وہ شہادت کی موت مر کے وہ زندہ ہوگی, جیسا آگے ذکر ہوگا کہ وہ زندہ ہے, اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے. اور ایک چیز ہے, اور دوسری چیز کی کیا, انہیں سب اکٹھے ہو گئے تو بتاؤ کیا کیا تمہیں کنفیوژن ہے, یا کیا چیز ہے جو تمہیں پیچھے کر رہی ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا. اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر ادھر ادھر ہو جاتے. لہذا ان کو معاف کر دو, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملات میں مشورہ لیتے رہو. پھر جب تم رائے پختہ کر کے اب کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو, اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کہ اس طرح کے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر رہے تھے, وہ بھی موجود تھے وہاں, اور ان کو ایک تکلیف یہ بھی پہنچ رہی تھی جس کو کہا غم میں غم, غم کے بدلے غم, کہ انہیں صحابہ سے غم ملا. کہ ایک تو اترے, دوسری جب وہ انہیں بلا رہے تھے, وہ ڈسپرس ہو رہے تھے, تو غم پہ غم. اور سے چچا شہید ہوئے, خود زخم آئے, تو بہت غم تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سچویشن کے اندر آپ صلی اللہ کی رحمت ہی تھی, آپ کا نرم دل ہونا ہی تھا کہ جو کہ یہ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہہ نہیں رہے تھے. ان کو کچھ آپ نے یہ نہیں ٹانٹ نہیں کیا کہ تم نے کیا کیا, تم نے ایسا کیوں کر دیا, تم نے ویسا کیوں کر دیا, تم یہ نہ کرتے تو یہ نہ ہوتا, کتنا نقصان ہوگی. کوئی بات یہ ایکچولی پہلے اللہ نے ذکر کیا کیسا نہیں ہونا اور کیسا ہونا ہے, وہ یہ اب یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ اس طرح کی پرسنالٹی کیسے بنتی ہے جب یہ توکل ہوتا ہے, جب یہ حالات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. غم پہنچتے ہیں, دلی غم تو ہر ایک کو پہنچتا ہے, لیکن اس کے ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں. وہ انسان پر اگر توکل آئے تو وہ سدھر جاتے ہیں, وہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی رحمت تھی کہ آپ کو جو نرم دل بنایا والا بنایا اس کی وجہ سے آپ نے ان کو کچھ نہ کہا, رحم کیا ان پہ, اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے ڈسپرس ہو جاتے, لوگ آپ کے ساتھ نہ رہتے. اب یہ میسجز دیے جا رہے ہیں کہ ایک لیڈر کیسا ہونا چاہیے. ایک تو یہ کہ اس میں تحمل مزاجی بہت ہونی چاہیے, ریئیکٹ کرنے والا یہ لیڈر نہیں ہوتا, تحمل مزاج. بہت سارے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں, بہت سے نقصان پہنچ جاتے ہیں, اس میں تحمل مزاجی ہونی چاہیے اور دوستوں کو معاف کرنے کی عادت ہونی چاہیے, نمبر ون. نمبر ٹو, یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ سختی جو ہے نا یہ لوگوں کی دوری کا باعث بنتی ہے. جب انسان سختی کرتا ہے لوگوں پہ ایکسٹرا آرڈنری, دور سے زیادہ, تو وہ اس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. یہ انسانی ریکشن ہے. تو ہونا کیا چاہیے کہ ایک طرف ڈسپلن بھی قائم رکھے, یہ نہیں کہ اتنا نرم ہو کہ کوئی ڈسپلن ہی نہ ہو, لیکن ایکسٹرا آرڈنری سختی بھی نہ ہو, تو ایک بیلنس طریقے سے لے کے چلنا, اور اگر کسی غلطی ہو اسے معاف کرنا, اسے موقع دینا کہ وہ اپنی اصلاح کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ کہہ دی, اور پھر اگلی بار معاف مانگو, ان کے لیے معافیا مانگو. تو ایک تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا, ایکچولی علماء نے یہ بھی لکھا, ایکچولی جو اللہ تعالیٰ صحابہ کی سفارش کر رہے ہیں آپ, اس سے بھی صحابہ کا مقام اندازہ ان کی وجہ سے آپ اللہ کا ایک کبھی غم پہنچ چکا تھا. اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں کہ معاف کر کے, اور انداز ایسا کہ آپ تو ہیں نرم دل, آپ نرم دل نہ ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا معاملہ کب کرتے, اگر آپ سختی کرتے ہیں تو سارے چلے آتے. ایک مطلب کہ اسی جو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی رحمت والی, اس کو ری انفورس کیا, پھر آگے کا فاقوان ہو, ایک خود بھی نہ معاف کریں, اللہ سے بھی ان کے لیے معافیا مانگے, یعنی کہ اتنا کہ ان کو معاف کریں اور اللہ سے بھی معافیا مانگے. یہ دوسرے اور لیڈر کے لیے یہ ہے کہ جو بھی کسی جگہ لیڈر بنائے جائیں کہ اسی طرح لوگوں کو لے کے چلیں, غلطیاں خود بھی معاف کریں اور اللہ سے معافیا مانگے, اللہ مجھ سے جو غلطیاں وہ بھی معاف کرے, جو میری جماعت سے میرے لوگوں سے غلطیاں ہونی انہیں بھی معاف کر, وقت تک پھر نہ ہم ان کے لیے مقصد کریں. اور اگلی چیز وہ شاد رہوں کے نام, کیونکہ ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ ان کا مشورہ تھا کہ باہر نکلے, ان کے مشورے میں نے عمل کر دیا, تو آئندہ سے مشورہ کرنا ہے کہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ کا نہیں مشورہ انہیں کریں گے, آپ یہ سفارش انہیں معاف کریں, اللہ سے معافیا مانگے ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں, حالانکہ پہلے اعلان کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا, پھر بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ کریں, اور اگر فیوچر میں کبھی مشورہ ہوگا انہیں مشوروں میں شامل رکھیں اور مشورہ کیا کریں, اور پھر کیا طریقہ ہوگا ڈیسیژن کا فائدہ اعظم تھا, اور جب مشورہ کیا جائے گا اور جو بات دل میں مستحکم ہوگی, جب وہ مستحکم ہوگی ڈیسیژن لے لیا, فتوکل علی اللہ, پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محبت کرتا ہے جن کا یہ رد عمل ہوتا ہے, ایسے توکل کرنا. اب ڈیسیژن میکنگ کیسے کرنی ہے زندگی میں, یہ بھی بتا دیا شاید, کتنا بڑا ایشو ہے ہر انسان کا کہ ڈیسیژنس لینے پڑتے ہیں زندگی میں, کیا طریقہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ کرتے کیسے. پہلی بات کا مشورہ کرنا, اون یعنی کہ سولی اپنا ڈیسیژن لینا یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, بلکہ دوسروں کو اپنے ڈیسیژن میں شامل کرنا, کہ کن لوگوں کو شامل کرنا, جو سمجھدار ہے. وہ کیا ہو سکتے ہیں, دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک دنیا میں سمجھدار, ایک دین میں سمجھدار. مطلب کیا کہ کسی بھی چیز کے دو اسپیکٹ ہوتے ہیں, دینی پہلو ہوتا ہے, دنیوی پہلو ہوتا ہے. تو اس فیلڈ میں جو ڈیسیژن لے رہا ہے, اس فیلڈ میں دنیا کا جو ماسٹر ہے اس سے مشورہ کرے کہ میں یہ کیا ڈیسیژن لوں, کیا میرے لیے بہتر ہے, اور پھر کسی دین والے سے بھی پوچھ لے, جو سمجھدار ہے, جس پہ ٹرسٹ ہے, جو اللہ والا ہے, تقوی والا ہے, اس سے بھی پوچھ لے کہ میں کیا ڈیسیژن لوں. دو مشورے کر کے یا دو لوگوں سے, اس میں یہ مطلب نہیں کہ ایک ایک لے, بلکہ متعدد, یعنی ادھر بھی سیول لوگوں سے مشورہ کر سکتا ہے, ادھر بھی سیول. پھر جو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں واضح کر دیں, جو شریعت کے اندر ہو, اور بیسٹ آپشن سے فیل ہو کہ یہ ہے. اس میں استخارہ بھی ہے, جو حدیث میں بدلتا ہے. استخارہ کیا ہے, دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہوتا ہے, یہ ہے لوگوں سے مشورہ, پھر اللہ تعالیٰ سے کہ فیوچر میں کیا ہوگا مجھے نہیں پتا, آپ مجھے بتا دیں اللہ کے کیا کہنا چاہیے, اس کا طریقہ کیا ہے. آبویسلی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آ کے تو نہیں بتائیں گے, طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا, دو نفل پڑھو اور وہ دعا ہے استخارے کی وہ پڑھ لو, اور جب وہ پڑھ کے اپنے دل پہ توجہ کرو, کیونکہ لوگ پوچھتے پھر ہوگا کیا, ہوگا کچھ نہیں, دل میں ایک چیز واضح ہو جائے گی. کوئی خواب آنا ضروری نہیں ہے, کوئی اور نشانی ملنا ضروری نہیں ہے, بلکہ دل مطمئن ہو جاتا اس چیز میں. یا یہ ہوتا ہے کہ حالات خود ہی ایک طرف چلنے کو شروع ہو جاتے ہیں, کہ پہلے دو آپشن ہوتی ہیں, پھر حالات ایک طرف کو جاتے ہیں, دوسری آپشن ختم ہو جاتی ہے, وہ نکل جاتی ہے کسی وجہ سے, تو سمجھ جائے کہ اب یہ اسی اشارے استخارے کا اشارہ ہے یا اسی کا رزلٹ ہے. استخارے کرنے کے بعد پریشان نہ رہا کرے کہ یہ کیا ہو گیا, وہی بات توکل، فائدہ عزم تھا فتوکل اللہ، یہ سارے چیپٹر تھا دیے، بس تمہارا کام ختم ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے وہ کریں گے، جو میسج چلتا آ رہا ہے۔ سوچا نہ کرو، بہت ڈسیزن لیتے ہوئے یہ سارے سٹیپس لیا کرو، مشورہ کرو، استخارہ کرو، ایک جو دل میں بات ہے کر گزرو، بس یہ تمہارا کام تھا ختم، اب ہوگا وہ جو تقدیر میں، بس یہ کر کے پیچھے بیٹھو، آرام سے بیٹھو، کبھی پریشان نہ ہو، نقصان ہو جائے اللہ کی طرف سے کامیابی مل جائے اللہ کی طرف سے، خوش نہ ہو، اتراؤ نہ، فخر میں نہ ہو، خوشیوں میں، اور جب غم ملے تو غمزدہ ہو کے نہ بیٹھ جاؤ، ہار نہ مان لو بلکہ پھر اٹھو، پھر مشورہ کرو کہ یہ ہو گیا ہے، پھر سہارا کرو، پھر لگ جاؤ۔ یہ ہے زندگی گزارنا، یہ کمپلیکیٹڈ لائف نہیں ہے، یہ اس طرح کی لائف ہے، اور یہ ملتی گئی جب توکل ہوتا ہے۔ فائزم کا جب انسان ڈیسیژن لے لیتا ہے، پھر نہ سوچا کرے کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، اسے توکل کہتے ہیں، کہ پوری پلاننگ سے اترنا میدان میں اور پھر رزلٹس کو اللہ پہ چھوڑنا۔ اللہ نے مجھے پسند ہے، میں محبت کرتا ہوں ایسے لوگوں سے، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو میں جنریٹ کرنا چاہتا ہوں، کہ جو دنیا میں بھی سست نہیں ہوتے، کوئی کچھ کرے ہی نہ، پلان ہی نہ کرے، یہ بھی نہیں ہے، اور ایسی بیلنس لائف ہے کہ دوسری طرف اللہ بھی کامل نظر ہے، اپنے اعمال پہ، اپنے ڈیسیژن پہ بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے مشورہ کریں، اور جب کوئی ڈیسیژن لے لیں فیوچر میں بھی، کیونکہ یہ نہ سمجھے یا یہ نہ ذہن میں آئے کہ جو ہم نے ڈیسیژن لیا غلط تھا، جو ہونا تھا ویسے ہی ہونا تھا، تو فیوچر میں بھی یہ ہو کہ جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا، مشورہ کیا تھا، ڈیسیژن لیا تھا، اللہ پہ اسے چھوڑ دیں، جو رزلٹس آئے اللہ کو یہی لوگ پسند ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ تو یہ پہلے پلان کرو، مشورہ کرو، استخارہ کرو، ڈیسیژن لو، اور توکل کرو، ہوگا کیا، اللہ کی جو چاہے گا ہوگا، اللہ کامیاب کرنا چاہے گا تو یقین جانو دنیا میں کوئی طاقت تمہیں ناکام نہیں کر سکتی، اگر ناکام کرنا چاہے گا تو یقین جانو اللہ کوئی دنیا کی طاقت تمہیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ یہی اگلی آیت اللہ نے میسج دے دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو، مدد پہ ہو، کوئی غالب آنے والا نہیں اگر وہ چاہے۔ تو اس لیے حالات سے نہ لیٹ کر کیا کر جیتوں گا، اگر میرا ڈیسیژن یہ ہوتا تو یہ ہوتا نہیں، اگر میرا یہ چیز ہوتی یہ ہوتا نہیں، اگر دوسرا یہ غلطی نہ کرتا یہ نہ ہوتا نہیں۔ اب زندگی میں امپلیمنٹ کرے ان ساری چیزوں کو، سوچے میں زندگی کیسے گزارے، ہر وقت حالات کا شکوا، ہر وقت لوگوں کا شکوا کہ وہ ایسا اور وہ ایسا اور وہ ویسا اور وہ ویسا، یہ کوئی تعریف ہے جس کو گزارنا، یعنی کہ ساری ساری زندگیاں ضائع ہوتے دیکھیے، 20-20 سال سے لوگ پریشانی اور غم اور شکوں میں بیٹھے ہیں، کیا جی کوئی ایپیسوڈ ہو گیا، کسی کا بچہ فوت ہو گیا، اس غم سے ہی نہیں نکل رہے، کسی کی شادی کہیں نہیں ہوئی، اس غم سے ہی نہیں نکل رہے، کسی کو ڈائیورس ہو گئی، اس غم سے ہی نہیں نکل رہے، کسی کی ساس بہو کا ایشو ہے، ایک دوسرے شکوے شکایت ہے، اس غم سے نہیں نکل رہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ نہ ہوتی تو میں اچھی زندگی گزارتا، اللہ کا مان جاتا، نہیں، حالات کو شکوے دن شکوا کرنے سے باز آ جائے، حالات کو بلیم کرنے سے باز آ جائے، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ہونا ہوتا ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہر وقت میرے آپشنز ہوتی ہیں، ایکچولی میں ان جو مینٹل کیپیبلٹیز کو مس یوز کر رہا ہوں، ان میں الجھ رہا ہوں، حالانکہ وہ یوز ہو سکتی ہیں بہت بہتر طریقے سے کسی اور کام کے لیے، میں نے مینٹل کیپیبلٹیز کو مس یوز کیا ہے، اور وہ کیوں کیا کہ مجھے کچھ پتا نہیں کہ زندگی کیا ہے، اور دوسرے لفظوں میں ڈیسیژنس کیسے لیتے ہیں، پھر توکل کیا ہوتا ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کیا ہوتا ہے، ان سے میں ناش نہ ہوں، ان کو سیکھوں، اور وہ کیوں ناش نہ ہوں، قرآن میں نے پڑھے، قرآن کی میری کوئی پتا ہی نہیں۔ یہ ہے بیسک مسئلہ اس وقت امت کا، بحثیت مجموعی اور انفرادی سب کا، یہ قرآن سے ایسی ناشنائی ہے کہ جیسے مطلب کہ مسلمان مانتا ہے اس کتاب کو اور اس کے تقدس کو مانتا ہے، اس کو پاس رکھنے کو بائبل سے برکت مانتا ہے، لیکن پڑھنا وقت نہیں، اس کو سمجھنا اس کے وقت نہیں، تو اس امیزنگ ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے سب پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس کو سمجھیں، سپلیمنٹ کریں لائف میں، دیکھیں کس طرح سکون وہ صحابہ کی زندگی ملے گی، جو کہ ایکسٹرنل چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی، گھر میں کچھ نہیں ہے پھر بھی مہمان آ رہا ہے تو سب کچھ کے لیے نشاور، مطلب بچے بھوکے ہیں ان کے لیے، اب ایسے مطلب یہ بہت پرسکون بندہ ریئیکٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ جسے پتا ہے کہ اب کیا ریئیکٹ کرنا ہے، ورنہ پیٹ کی بھوک سب بلا دیتی ہے، بچوں کا رونا سب بلا دیتا ہے، لیکن ان کا یہ ریئیکشن ان کی تربیت کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے جو سنسیبل اور حالات سے گھبرانے والے نہیں بلکہ حالات کے صحیح طور پر ریئیکٹ کرنے والے تھے۔ حالات تو شکوا کرنے والے نہیں تھے، صحیح تو پروجیکٹ وہ کہہ سکتے تھے بہت کھانا ہوتا تو میں دیتا، نہیں ہے تو میں کیا کروں، نہیں انہوں نے اس وقت بھی سوچا اب کیا کیا جا سکتا ہے، اس کا غم نہیں کیا بچے بھوک کے سو گئے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، نہیں ایک ایگزامپل دی، تو ایسے پرسکون انسان ایسے پرسکون لوگ کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے یہ ساری کوالٹیز ایٹریبیوٹس آتے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہیں، اس قرآن سے، یہ پاسبل ہے، کتنی بار قرآن کو پڑھا گیا، کتنی بار ان آیات کو پڑھا گیا، کتنی تراویح میں پڑھا جاتا ہے، لیکن پیچھے سننے والوں کو کچھ پتا نہیں کیا ہے، اور اس کی ڈیٹیلز کا پتا نہیں، اس کے اندر میسجز کا پتا نہیں، عمومی ریئیکشن کیا ہے انسان کے، غم زدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، لوگوں پہ غصہ کرتا ہے کہ تم نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، یا اور کیا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ پڑھنے کو دے میں اس غم سے نکلوں۔ دیکھیے اس سارے واقعے میں کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تمہارے عمل ان کو اصلاح کرو، ان کی وجہ سے غم آیا تھا ان کی اصلاح کرو، اور جب تم فیصلہ کر لو تو اس پہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر سے ہو رہا ہے، یہ میسج اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ کتنا کنٹراسٹ ہے دونوں زندگیوں میں، پھر آبویسلی ایسے بندے کی زندگی غمزدہ ہوگی، ابھی تو کافر مسلمان کی زندگی کوئی فرق نہیں، اس کتاب کے حامل لوگ اور اس کتاب کو نہ پڑھنے والے اور نہ سمجھنے والے نہ ماننے لوگوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، دونوں ایکویلنٹ ہیں، کیونکہ دونوں عقل کی بنا پہ زندگیاں گزار رہے ہیں، کوئی اس وحی کی بنیاد پہ زندگی نہیں گزار رہے مسلمان، تو اس لیے ان کے لیے آبویسلی اس کے لیے وقت چاہیے، کسی بھی ایجوکیشن اور نالج کو گین کے لیے کچھ وقت چاہیے، تو پہلا کام ہے وقت فارغ کرے، اس کو پرائرٹی میں اوپر لائے، اپنی دوسری کاموں کو تھوڑا مؤخر کرے، یہ مطلب کہ کسی کا کوئی نہیں اگر ماننا چاہ رہا کس کا نقصان ہو رہا ہے، اسی کا ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ پرسنالٹی لے کے بیٹھا رہے گا، غموں کی زندگی گزار لے گا، اسی کے فائدے کے لیے بات سرکولیٹ کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا سرکولیٹ کرتے رہو تاکہ لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ اتنی تفصیل سے واقعے میں ذکر کر رہے ہیں، ورنہ تو سمپل سا واقعہ تھا اس کو ذکر کرتے یا اس پہ، لیکن اتنے میسجز دینا کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اس لیے ہوا اس لیے ہوا، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ریئیکشن ہونا ہے، ایسے پسند ہے مجھے، ایسے ناپسند ہے، کیا وجہ ہے، بتانا چاہ رہے بنو، تو ہمیں اس مصروف زندگی، اس کے کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ مصروف نہیں ہے، لیکن مصروف زندگی سے کچھ ٹائم ہمیں ایکسٹریکٹ کر کے یہ کرنا ہے، ورنہ سب سفر کریں گے، سب کوئی ایکسکلوڈیڈ نہیں، کیونکہ جب کوئی شخص برا ہوتا ہے نا وہ سب کو تکلیف دیتا ہے، سب اس کے شر سے سب پریشان ہوتے ہیں، تو ہمیں دوسروں کو بھی لانا ہے قرآن کی طرف، خود بھی آنا ہے قرآن کی طرف، یہ ہے ساری آیات کا مقصد۔ تو آج کی بات کا کنکلوژن یہی ہے کہ جب زندگی میں جو کچھ ہو وہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، نمبر ون میرا کیا کام ہے اس پہ سوچوں، ری تھنک کروں، مشورہ کروں، ڈیسیژن لوں، جو ڈیسیژن ہو اس پہ عمل کروں، اور پھر اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دوں، زندگی کو اتنا ہی سمپل رکھے، اسے کمپلیکیٹ نہ کرے، اوور تھنک نہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات ہمیں نصیب فرما دے، یہ توکل یا تقویٰ ہمیں نصیب فرما دے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، دعا کرتے اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں، یا اللہ پاک کتنے خوبصورت انداز میں، کتنے احسن طریقے سے آپ نے تربیت کے لیے آیات جو قرآن ہمیں دے دیا، یا اللہ پاک کمی ہماری طرف سے ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے کہ یا اللہ پاک ہم نے ہمیشہ سستی دکھائی، کاہلی برتی، یا اللہ پاک ہر چیز کو اوپر رکھا، قرآن کو سمجھنے سمجھانے کو نیچے رکھا، اس کی وجہ سے آج ہم اتنے ڈکلائن میں چلے گئے، یا اللہ پاک خود بھی پریشان ہے، لوگوں کو بھی پریشان رکھا ہوا ہے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری اصلاح فرما دیجئے، یا اللہ پاک یہ بات سمجھا دیجئے، ہمارے دلوں میں اتار دیجئے کہ یہ قرآن دنیا کے بھی دکھوں سے نجات کا باعث ہے اور آخر کے دکھوں سے بھی نجات کا باعث ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون بناتا ہے، آخرت کی زندگی بھی پرسکون بناتا ہے، اللہ پاک یہ دل ہمارے یہ بات ہمارے دلوں کی گہرائیوں میں اتار دیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ایسی مصروفیات سے بچا لیجئے کہ جس کی وجہ سے ہمیں دین کے لیے وقت فارغ کرنا مشکل لگنے لگ جائے، یا اللہ پاک ایسی پریشانیوں سے بچا دیجئے جس کی وجہ سے ہماری ساری قوتیں اس پریشانی میں لگ جائیں اور ہم آخرت کی فکر نہ کر سکیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک ہدایت والی زندگی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک توکل اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دیجئے. جیسے مسلمان آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں یا اللہ پاک ایسا ہمیں بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے بنا دیجئے, اپنی عافیت سے بنا دیجئے. یا اللہ آزمائشوں سے محفوظ فرمائیے, اور اگر کوئی آزمائش آ جائے تو یا اللہ پاک اس کو صحیح طور پہ ریکٹ کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک اسے پورا اترنے والا بنا دیجئے. یا اللہ پاک جو زندگی گزر گئی, یا اللہ پاک جو جو ہم اپنا نقصان کر بیٹھے, جو جو غلطیاں کر بیٹھے, آپ کے حق ضائع کیے یا آپ کے بندوں کے, اپنی رحمت سے سب کو معاف کر دیجئے. آج یا اللہ پاک ہمیں اس سچی توبہ کر کے یا اللہ پاک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. گزری ہوئی زندگی کو آنے والی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے, آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجئے. یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دیجئے. اور یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں, غموں میں ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں, سب کے غموں اور پریشانیوں کو ہلکا کر دیجئے. یا اللہ پاک جو جس مسئلے میں ہے, جو جس پریشانی میں ہے, یا اللہ اس کی اس مشکل سے اس کو نکال دیجئے. اور وہ پریشانی اولاد کی ہو, وہ پریشانی مال کی ہو, وہ پریشانی نکاح کی ہو, یا اللہ پاک وہ پریشانی ازدواجی زندگی کی ہو, وہ پریشانی یا اللہ پاک صحت کی ہو, جو بھی ہے یا اللہ پاک اور جس کی بھی ہے, رشتہ داروں کی یا اپنی, سب کو یا اللہ پاک ہر پریشانی اور غم سے نکال دیجئے. ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے. جب موت کا وقت آئے تو عافیت و ایمان والی موت نصیب فرما دیجئے. اور یا اللہ پاک عافیت کے ساتھ قبر کا معاملہ فرما کے, حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت عمر و برکت پیدا فرما دیجئے. یا اللہ پاک ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھیے. یا اللہ پاک جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک پوری امت بحثیت مجموعی پریشان ہے, غموں میں ہیں. یا اللہ پاک کس کس کا غم سامنے رکھیں, کس کس علاقے کو آپ کے سامنے پیش کریں, آپ بہتر جانتے ہیں. یا اللہ اپنی رحمت سے پوری امت پہ رحم معاملہ فرما دیجئے, پوری امت کے حالات کی اور اعمال کی اصلاح فرما دیجئے. یا اللہ پاک سب کو توبۃ النصوح نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک جو خیریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیر نصیب فرما دیجئے, ان شروع سے پناہ مانگی شروع سے پناہ نصیب فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین.